تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 36 سے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور نہ پیروی کرو اس چیز کی جس کا تم کو علم نہیں, بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. یہاں سے سبق کا آغاز ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورت بنی اسرائیل میں اخلاقی تربیت پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. ہر سورت کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے, اسی طرح اس سورت کا مزاج جو ہے وہ کردار سازی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پاک کو پورا کریں اور قرآن پاک جن کی زندگیوں کا حصہ بن جائے, پھر وہ لوگ اپنے ایک ایک قول فعل اور عمل سے اس چیز کی دلیل دیں کہ وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہیں. اور اگر انسان کی اپنی زندگی میں یہ چیزیں نہیں آتی تو پھر بعض دفعہ پڑھا ہوا کتابوں اور کاپیوں میں رہ جاتا ہے, انسان کے کردار میں نہیں آتا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں اس چیز کو ہمارے لیے آسان فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے پڑھے ہوئے کو کتابوں سے نکال کر اپنے عمل میں ڈھال سکیں. انہی احکامات میں یہ پہلا موضوع جو یہاں آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ بیجا قسم کا تجسس نہ کرو. لفظ استعمال ہوا تقفو, قفوہ ہے اصل میں یہ لفظ. ریڑھ کی ہڈی کے جو مہرے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے, وہ ایک کے اوپر دوسرے چڑھے ہوتے ہیں. تو لا تقفو کا روٹ کیا ہے؟ قاف فا و. اور قفوہ کا لفظ اسی سے ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ایک دوسرے کے اوپر چڑھا جانے کا معنی ہے. یہاں اس سے مفہوم کیا ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر نہیں, یہ جس چیز میں تمہارا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, تو پھر تم کیوں اس کے پیچھے کھوج کرتے ہو؟ بیکار قسم کی باتیں دوسروں کی, ان کے حالات, ان کی زندگی, ان کے بچوں کا, ان کے شوہر کا, گھر والوں کا, ان کی عمر کا, اس طرح کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بعض دفعہ عام طور پہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. اور جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ دوسروں سے ان کے نجی سوالات زیادہ کرتے ہیں, اور جو چیز خود سے نہ سمجھ آئے پھر وہ دوسروں سے پوچھنے لگتے ہیں. اسلام ہمیں ایک بڑا خوبصورت پیغام دیتا ہے, اور وہ کیا کہ من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی. کسی انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے کہ ہر بے معنی اور بیکار چیز کو چھوڑ دے. اور حقیقت یہ ہے کہ صرف اس ایک اصول کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں. کبھی آپ غور سے دیکھیں تو عموماً جو ہمارا وقت لگتا ہے وہ دوسروں کی کھوج میں لگتا ہے, اور وہ دوسرے ہمارے اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں. ایک گھر میں رہنے والے دو لوگ, ساس ہے تو بہو کا کھوج وہ کیا کر رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے, اور بہو ہے تو وہ ساس کا کھوج, اور اسی طرح باقی چیزوں کو بھی اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک خاص حد تک اولاد کے ساتھ انسان کا معاملہ چونکہ تربیت کا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کی کیا معلومات ہیں, یہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن ہر لمحے ہر وقت کسی کے پیچھے لگے رہنا یہ سوچ کر کہ چلو میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کرتا کیا, یہ پسندیدہ نہیں. حتیٰ کہ بیوی شوہر کا, شوہر بیوی کا, بچے ماں باپ کا, ماں باپ بچوں کا اگر اس طرح کا معاملہ کریں تو یہ چیز بھی ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بعد رشتوں میں بگاڑ آنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرتاً آزاد پیدا کیا, اور انسان کی فطرت اس سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ کوئی اس کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے. اور لفظ اسلام مسلم بھی اس لفظ کی غمازی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس بات کو واضح کیا کہ المسلم من سلیم المسلمون, مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان سلامت رہے. کس کس چیز سے؟ مل لسانی ہی و یدی ہی, اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے. ہاتھوں سے تو تکلیف کم ہی دی جاتی ہے, یا جس کو ہاتھوں سے تکلیف دی جائے گی اس کے پاس ہونا لازمی ہے, اس کے پاس جانا بھی بعض دفعہ لازمی ہو جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ زبان سے کسی کو تکلیف دینے کے لیے ہمیں اس کے پاس جانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی, اور ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو خود بخود اس تک پہنچ جاتی ہیں. کیونکہ بات تو یہی کہتی ہے کہ تم مجھے زبان سے نکالو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی. تو اس آیت میں ولا تکف ما لیس لک بہ علم کا مطلب یہ نہیں کہ علم حاصل نہ کرو اور جس بات کا پتہ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ ہی دو, یہ ہرگز مراد نہیں ہے اس سے. بعض لوگ اس کو غلط بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کہہ رہا ہے بھائی جس کا نہیں پتہ چھوڑ دو, ریسرچ ورک چھوڑ دو, تحقیقات نہ کرو, نہیں، لوگوں کے معاملات کے اندر ٹول لینا چھوڑ دو، کیونکہ جو بندہ ایسا کرے گا، ایک تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ ہر وقت پریشان رہے گا، دوسری بات ہے کہ بہت ساری کارآمد چیزوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوگا، تیسرا اس کا نقصان کیا ہوگا کہ دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بتا کے، تقریباً یہ 12واں حکم آ رہا ہے ابھی تک مسلسل جو ہم احکامات پڑھ رہے ہیں، اور مجھے تو یہ آیتیں پڑھاتے ہوئے دورہ قرآن 2010 بہت یاد آ رہا ہے، کیونکہ جس میں ہم نے ہر پارے کو ایک ڈفرینٹ تھیم کے ساتھ کیا تھا، اور 26ویں پارے میں ہم نے تجسس پر بات کی تھی کہ کس طریقے سے مسلمان اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ تو یہاں پھر خلاصہ کر دیتی ہوں کہ لا تکفل و لیس لک بہ علم سے مراد کیا ہے، کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، ٹو نہ رکھو، جس چیز کو کوئی چھپانا چاہے اس سے پوچھو نہیں، جو کوئی بتانا چاہے تو بس بتا دے گا۔ خام خواہ کے سوال کرنا بعض دفعہ دوسرے لوگوں کو ذہنی طور پہ مریض بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، اب کہیں محفلوں میں صرف اس لیے نہیں جاتے کہ لوگ پوچھیں گے اتنے دن سے محکمے میں کیوں آ کے بیٹھی ہو، شوہر آتا ہے، فون کرتے ہیں، خرچہ بھیجتے ہیں۔ عموماً دیکھیے کہ ہمارے کلچر میں یہی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ٹیلی فون کے بل کو بڑھاتی ہیں، اور آج کل ٹیلی فون کا بل اگر فکس ہو گیا ہے، سستا ہو گیا ہے، تو ہماری زبان کے بل کو بھی بچاتی ہیں۔ ہم بعض دفعہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ پیسے جو ہماری اس جیب سے جاتے ہیں، اس سے بھی بڑا ہمیں جرمانے کے ساتھ نقصان اٹھانا پڑے گا قیامت کے دن، اور ہم زبان کا خاص طور پہ بے جا قسم کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بندش لگا دی کہ دنیا کی کوئی پولیس کسی کا خوف بندے کو نہیں روک سکتا، سوائے اس کو جس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کہ بے شک کانوں کا اور آنکھ کا اور دل کا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ہر انسان اپنے اپنے افعال کے لیے خود اللہ کے ہاں جواب دے ہے، اس نے دیکھنے کی قوتوں کو کہاں لگایا، عقل اور فہم کی صلاحیت کہاں لگائی، کیا کیا وہ ریسرچ کا مادہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس لیے رکھا تھا کہ وہ کائنات کو ڈسکور کرے، کہیں اس نے دوسروں ہی کو ڈسکور کرنے میں تو نہیں کھپا دیا، اور جو چیز انسان کے لیے فائدے کی ہو سکتی تھی کیا انسان نے اس کو نقصان کا ذریعہ تو اپنے لیے نہیں بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ کیا ہے کہ لا تزول قدم عن ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عنه خمسا، آدم کا بیٹا قیامت کے دن قدم نہیں ہٹا سکے گا یہاں تک کہ اس سے پانچ باتوں کا سوال نہ پوچھ لیا جائے، اور اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ عمر کہاں بتائی، دوسری چیز جوانی کہاں گزاری، تیسری چیز مال کہاں سے کمایا، اور چوتھی مال خرچ کہاں کیا، اور پانچویں جو بات معلوم ہو گئی تھی اس بات پر عمل کتنا کیا۔ جس کو یہ یقین آ جائے گا وہ تو بہت سوچ کے بولے گا، بہت سوچ کے دیکھے گا، بہت سوچ کے کھائے گا پیے گا، کیونکہ دیکھیے کہ سم، بصر اور فؤاد یہی تین ریسیپٹرز ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قبول کرتے ہیں میسیجز کو، پیغامات ان کے ذریعے سے آگے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کو اچھی چیزوں پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے خیر آئے گی، اور اگر بری چیزوں میں لے جائیں گے تو نقصان ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ترقی کا راز چھپا دیا، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو بامقصد ہوتی ہیں، اپنے کام سے کام رکھتی ہیں۔ آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں، کسی ویسٹرن کاؤنٹر پہ آپ کھڑے ہوں یا کسی آفس میں لوگوں کے کام کرنے کے وقت وہاں ان کو دیکھیں، ان کو ہوش بھی نہیں ہوتی کون آیا کون نہیں آیا، وہ بیٹھے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، ان کو ایک شیٹ ملی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام آج شام سے پہلے پورا کرنا ہے، اس کے پاس تو سر اٹھانے کو وقت ہی نہیں ہوگا، جس کو لگے گا کہ میرے پاس چند گھنٹے ہیں۔ اس کے برعکس بعض دفعہ ہم ترقی پذیر ملکوں کے کاؤنٹرز یا ان کے بوتھس یا ان کے کسی بھی آفس میں چلے جائیں تو سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، آتوں کو دیکھ رہے، جاتوں کو دیکھ رہے، جو بندہ جہاں سے گزرا اس کو وہاں سے ایسے لگتا ہے کہ جو آ رہا ہے اس کو شروع سے آنکھوں سے استقبال کریں گے اور جاتے ہوئے چھوڑیں گے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کام نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ایز اے امت کام کیوں نہیں ہو رہے، یا بہت سارے کام پینڈنگ ہیں؟ آج یہ جملہ کیوں عام ہے کہ پاکستان میں، وہاں تو پھر آپ سوچیں کہ جو کام ایک دن کا وہ ایک ہفتے میں ہوگا۔ اب کیا ہوا جی؟ اب وہ چھٹیاں آ گئیں، اب محرم کی چھٹیاں، अब बारिशें हो गईं, अब बिजली चली गई, ये सुस्त कौमों का हाल होता है। अपने लिए यहाँ अमल की बात हम लिख सकते हैं, जो बंदा अपने कामों को पेंडिंग करता है, हर दिन टालता ही रहता है, आज नहीं कल, वो कभी भी अप टू डेट नहीं होगा। आप तालिब इल्म में नोट्स ले रहे हैं, सबक याद कर रहे हैं, अगर आप आज का काम आज आके नहीं करेंगे ना, तो आप कभी भी अप टू डेट नहीं होंगे, और हर दिन कामों का बोझ बढ़ता जाएगा, पेंडिंग होगा, डिसऑर्गनाइज होंगे। जिस दिन सबक सुनते हैं उस दिन याद करना निस्बतन आसान होता है, क्योंकि वो बातें कानों में होती हैं। अगले दिन जब उसके ऊपर दूसरी बातें आ जाती हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस रिकॉर्डिंग में दूसरी रिकॉर्डिंग ऊपर आ गई, फिर वो चीज़ें इंसान की मेमोरी के ऊपर दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, और इस तरह वो इंसान कभी भी काम नहीं कर पाता। अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात बताकर हमें अपने लिए भी इस चीज़ की नियत करने की दावत दी कि आज के बाद कभी भी कोई ऐसी बेकार चीज़ की तरफ नहीं देखूंगी जिससे मेरा कोई मतलब नहीं है। खुलासा बता रही हैं उसका, बेसिकली एक हदीस इस तरह से कि दा मा युरीबिक इला मा ला युरीबिक, उस चीज़ को छोड़ दो जिससे तुम्हारे दिल में शक आ रहा है, और उस चीज़ को ले लो जिससे तुम्हारे दिल में शक नहीं आता। आप कभी गौर करके देखें, जब हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो शक करते हैं, मसलन कहाँ से आया ये सोफ़ा इनके घर, इतनी है इनकी तनख्वाह, ये बेगम रोज़ नए जोड़े क्यों पहन दिए, अच्छा लगता है कोई ऊपर की कमाई है, अच्छा फिर रिश्वत लेते हो, हाँ हाँ वो कस्टम में भी तो काम करता है ना उनका कोई, और हाँ फलां का उसके फलां के बहन का फलां वज़ीर भी तो है ना। आप देखेंगे कि जैसे मक्खी गंदगी की तरफ खिंचती ही आती है ना, इस तरह हमारे दिलों में सोचे भी गंदी आती हैं। हम में से जो अपने आप को सिक्योर करना चाहता है ना, कभी किसी के बारे में उससे एक हद ज़्यादा ना सोचे। कोई बता रहा है तो सुन लें, कोई नहीं बता रहा तो पूछे नहीं, कोई छुपा रहा है तो कुरेद ना करें, और अगर किसी की बात आधी सुन के आपके दिल में शक आ रहा है तो उस आधी को भी सोचना छोड़ दें। यहाँ एक बात जो मारूफ है तो लतीफ़े के रंग में, लेकिन अमली ज़िंदगी का बड़ा गहरा सबूत है, मिर्ज़ा गालिब से मंसूब करते हैं इस बात को कि उनको किसी ने कहा कि आपको पता है कि आपके हमसाए ने खीर पकाई है, तो कहने लगे फिर मुझे क्या, नहीं उसने पकाई है मेरा इससे क्या कंसर्न है, कहने लगे जी मुझे पता चला आपको भी भेजेगा, तो कहने लगे फिर तुम्हें क्या, हाँ ला तक फुमा ले इस कभी मन भाई तुम्हें क्या, फिर यकीन करें मैंने इस एक असूल से बहुत कुछ सीखा है। एक कम्युनिटी के लोगों को मैं जानती हूँ, आप एक हफ्ता उनके पास बैठे रहें और उनके घर में क्या बात हो रही है आप किसी एक बात की भी भिनक नहीं पाएंगे। बच्चों को नहीं पता होता माँ अगले लम्हे क्या कर रही है, और माँ को नहीं पता, और वो कब बातें उनकी खुलती हैं जब वो हो चुकी होती हैं, हमारी बातें पहले ही ख़राब हो जाती। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं कि वो पहले ही एक्सपोज हो जाते हैं, और कई शादियों का ये हालात होते हैं। यकीन करें सिर्फ इस एक असूल पे अमल करके हम बहुत सारे घरानों को बचा सकते हैं। लेग पुलिंग जो होती है, आप सिर्फ इस एक बीमारी को लिखें और इसके बाद इससे मुख्तलिफ चीज़ें देखें, तो आप देखेंगे कि जितनी अखलाकी बुराई हैं वो इस तजस्सुस से शुरू होती हैं। फिर आप कानों से टोर रखेंगे, आंखों से कुछ देखने की कोशिश करेंगे, दिल में आप उनके लिए बुरे ख्याल रखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे अपने सहाबा से कहा, और ये मौका कुछ ऐसा था कि कोई शख्स आ रहा था दूर से, तो सहाबा ने उसके बारे में कोई बात कर दी कि अल्लाह के नबी ये जो आ रहा है ना उसमें ऐसी बात है, कोई ऐसी कह दी होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से कोई भी मुझे दूसरे की कोई बात ना बताया करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जब तुमसे मिलूँ तो मैं साफ दिल से मिलूँ। फितरी बात है, कोई दूसरा आपके कान में डाल देगा ना, आप फौरन वैसे सोचेंगे, वैसे नहीं आपने सोचा होता। जैसे आप कह लें कि गंदगी से भिनक उठती है या मच्छर पैदा होते हैं ना, इस तरह जब किसी के दिल में शक की गंदगी आती है ना, तो वो उसके अपने दिल में रहती है, कोई नुकसान नहीं होगा, वो अपने दिल को साफ़ कर लेगा, हालात बदल जाते हैं। मसलन आप इधर आए, आपको गर्मी लगी, थोड़ी देर में आप यूज़ टू हो गए, आपको मौसम ठीक लगने लगा। लेकिन जब आप उस शक की बात को सिर्फ किसी एक से जिक्र कर दें, बस एक से, वो आपके शौहर भी हो सकते हैं, वो आपकी बहन भी हो सकती हैं, या कोई भी, तो आप देखेंगे कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपका शक दूसरे को चला गया। जैसे वो बीमारियां छूत होती हैं ना, एक से दूसरे को लगती है, और ये अखलाकी बुराइयां तो बड़ी जल्दी लगती हैं। थोड़ी देर बाद होगा क्या कि आपका शक दूर हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल तो आ गया, इंसान आ जाता है। ज़ुबान जब तक बंद रहती है इंसान बहुत महफूज होता है। मसला क्या है, अब आपका शक दूर हो गया, अब आपके शौहर का शुरू हो गया, कहते मैं करके आता हूँ खोज, मैं बताता हूँ असल बात क्या। अब आप उसके पल्लू पकड़े, कपड़े पकड़े, खुदा के लिए बात ना करिएगा, खुदा के लिए आगे बात ना करें, आप देखे घर में एक लड़ाई लगी होगी। वो कहेगा अब मुझे कह रही है सबके सामने, पहले तो खुद ही कहा था इसने। कितनी खानदानी और घरेलू लड़ाइयाँ सिर्फ इस एक आदत से होती हैं। اپنے دل کو اتنا بڑا کر لیں. میں کہتی ہوں قرآن پڑھنے کے بعد تمہارا دل جو ہے نا سمندروں, وہ کہتے ہیں نا دل دریا سمندروں ڈھونگے, یقین کریں وہ تو محبت میں کہتے ہوں گے کسی کی. جتنا آپ کا دل قرآن پڑھنے کے بعد کھلتا ہے, اور کھلنا چاہیے, اتنا زندگی میں کبھی نہیں کھلتا. ایک کھلا کنٹینر تصور میں آتا ہے دل کا, سوچیں تو. باتیں کرتے جائیں لوگ, پیتے جاؤ, ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ, لوگوں کی برائیاں ڈالتے جاؤ, تانے ڈالتے جاؤ. آپ اپنے دل کو اتنا وسیع کر لیں کہ دوسرے آپ کو کچھ کہیں تو آپ کو ملے ہی نہ ان وقت پہ کہ میں نے ان کو بتانا تھا یا جواب دینا تھا. انشاءاللہ آپ فیل کریں گے کہ جو آپ سیکھیں گے سنیں گے اس کا بہت ہی زیادہ اثر آپ کے سامنے آئے گا. اور ایک اور بھی بات ہے کہ نہ تم ان چیزوں کے پیچھے لگو, اس لیے کہ آنکھیں کان دل یہ اللہ کی امانت ہے, ایک امانت بھی اور یہ نعمت بھی ہے, اور ہر نعمت کسی مقصد کے لیے دی ہے, اور ہر نعمت کا سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب آپ سوچیے ذرا, قیامت کے دن سب کے سامنے حساب ہو رہا ہے, ہماری آنکھیں لائی گئیں, اس میں ہمارا آنکھیں مارنا, آنکھیں بھیج بھیجنا, آنکھوں سے اشارے کرنا, لوگوں کی تنہائی میں ان کی چیزوں کو کھودنا. آپ دیکھیے نجی زندگی میں کتنا آسان ہے, ہم کسی کے سامنے کسی کی چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتے نا, ڈالتے بھی نہیں, دیکھتے بھی نہیں. بس آپ سب یہاں بیٹھے, آپ کے بیگس ہیں, آپ سب جہاں موجود ہیں, سب کے ہی کھلے ہوں گے. کبھی ہم نے ایسا کیا کہ ہم ایک دوسرے کے بیگس کھولیں؟ صرف بیگ کی بات ہے, اور چھوڑ دیں, بکس ہیں اس میں زیادہ زیادہ کیا ہوگا, کچھ پینسلیں ربڑ ہوں گے, آپ کے کچھ پیسے ہوں گے, اس سے زیادہ ایک اسکول میں کوئی لے کے بھی کیا آئے گا. لیکن کیا ہم میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے؟ چلے وہ نہیں ہے جس کا بیگ ہے, باقی دوسرے ہیں, پھر ہم کر سکتے ہیں کہ آؤ ذرا سارے مل کے اس کا بیگ دیکھیں؟ نہیں کر سکتے نا, معیوب لگے گا نا. آپ سوچیں کوئی بھی نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, تو کیا آپ اس کا بیگ کھول سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں آپ کو دیکھ رہا, صرف اللہ کی ذات ہے. لیکن اس وقت وہی رکے گا جس کو اللہ کی وہ بات یاد ہوگی کہ جس نے تنہائی میں گناہ کیا اور اب لوگوں میں چھوڑ دیا, تو اس نے تو مجھے لوگوں سے بھی چھوٹا سمجھا. تو کہا کل اولائک کان عنہ مسئولا, اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے, لیکن ہم ایک دفعہ اگر اس کو آگے بڑھا کے دیکھیں اور صرف اس وقت اپنی ہی نیت کی بات کریں, اور جو ڈیٹیل سننا چاہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ادھر سے سن سکتا ہے. پھر رب کا پیغام میرے نام میں بھی ہم نے یہ آیتیں کافی ڈیٹیل سے کی ہوئی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تو ہمیں بالکل دو ٹوک طریقے سے اپنے عمل کی باتیں لینی چاہیے, کیونکہ قرآن پاک نصف کے قریب جا رہا ہے. لیکن اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارے اپنے کردار کے اندر فائدہ ہوگا. دل اللہ کی محبت کا مرکز ہے, دلوں میں اللہ کو رکھنا ہے, اللہ کی یاد کو رکھنا ہے. جس دل میں گندگیاں ہوں گی وہاں اللہ کی یاد نکل جاتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اسی طرح ان آنکھوں نے کل اللہ کو دیکھنا ہے. کیا وہ آنکھیں جو گندی چیزیں دیکھتی ہیں اس سے اللہ کو دیکھیں گے؟ اور ان کانوں میں اللہ کے کل کلام کے لفظ آنے ہیں, اور آج جن کانوں میں اللہ کا کلام پڑتا ہے, دن رات پڑتا ہے, پھر آپ سوچیے کیا وہ کان گندی چیزیں سن سکتے ہیں؟ وہ آنکھیں گندے مناظر دیکھ سکتی ہیں؟ اس سے پھر آپ دیکھ لیجئے کہ یہی وہ سورسز ہیں جن کو سب سے زیادہ مس یوز کرتے ہیں. ہم کیا دیکھتے ہیں اپنے کانوں سے؟ ہم کیا دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے؟ اور کیا سنتے اپنے کانوں سے؟ اور اگر صرف اس ایک آیت کو آپ خوبصورت طریقے سے اپنے بچوں کو سمجھا دیں, تو جو آپ کے سامنے دیکھتے ہیں وہی آپ کے بعد بھی دیکھیں گے. پھر آپ کو یہ غم نہیں ہوگا کہ اکیلے بچے پتہ نہیں گھر میں کیا دیکھ رہے ہوں گے, انٹرنیٹ لگوا دیا اب کیا دیکھ رہے ہیں. کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو ان کو روک سکے, سوائے سوچ کے کہ ہر چیز کا سوال ہوگا. کل اولائک کان عنہ مسئولا, تم سے ان ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو بتائی وہ کیا ہے؟ فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلو, کیونکہ انک لن تخریق الارض, کہ تم نہیں چیر سکتے زمین کو, اور ولن تبلغ الجبال طولا, اور نہیں تم پہنچ سکتے پہاڑوں کی بلندی کو. کیوں بھئی یہ باتیں منع؟ اس لیے کہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, یہ سب جن کا ذکر ہوا, یعنی یہاں وہ بات پوری ہوئی ہے. تقریباً 13 اللہ تعالیٰ نے اخلاقی عادات کا تذکرہ کیا ہے پچھلی ساری آیتوں میں, کہ یہ جن جن کا تذکرہ ہو گیا, جس میں چال ڈھال, کھانا پینا, بولنا سننا, یہ سب کیا ہیں؟ کہنا سیوہ, ہر بری بات ہے یہ. عند ربک مکروہا, تیرے رب کو بڑی ناپسند ہے, مکروہ ہیں یہ تیرے رب کے نزدیک. آپ سوچئے ذرا کیا فیلنگ آتی ہے, کسی کو کوئی چیز پسند نہ ہو تو کیا وہ اچھی ہوگی, اور اللہ کو کوئی چیز پسند نہ ہو تو وہ کیسی ہوگی؟ اس کے اوپر بھی تو انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے نا. اور یہاں پہ بات کر کے اگلی آیت میں کہا کہ یہ اخلاقی خوبیاں پیدا کرو، اور ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ ہدایات جنہیں بذریعہ وحی آپ کی طرف آپ کے رب نے بھیجا ہے۔ کیا ہیں یہ؟ دانائی کی باتوں میں سے ہیں، یہ عقل مندی ہے، یہ اقوال زری ہیں، یہ حکمت بھرے قول ہے، ایسے ہی بس پکڑ کے ڈال نہیں دیا کہ یہ کرو وہ نہ کرو۔ اور ان ساری اخلاقی خوبیوں کے بعد ولا تجعل مع اللہ الہا آخرا، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود۔ اب شرک کی بات ہوئی ہے پہلی دفعہ، وَقَدَا رَبُّكَ والی آیت کے بعد سے لے کے اب تک یہاں دیکھے کہ دو بریکٹس لگ رہی ہیں، ادھر بھی لا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ کی بات تھی، شرک سے روکا گیا، اب یہاں اینڈ پہ کہہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ بناؤ ورنہ کیا ہوگا، فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ورنہ تم کو پھینک دیا جائے گا جہنم میں اس حال میں کہ تم پر ملامت کی جائے گی۔ یہاں پہ ایک قسم کا ٹاپک پورا ہوا ہے، ہم اس میں دیکھیں گے کہ جو آخری حکم ہے کہ زمین پہ اکڑ کر نہ چلو، مرحا میم راحا، اکڑ ہوتی ہے نا جیسے ایک انسان بہت اتراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں، اکڑ کی چال پسند نہیں ہے۔ قارون کو صرف اسی وجہ سے اس کے گھر اور خزانوں کے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا تھا کیونکہ وہ اکڑ کے چلا تھا، سورۃ القصص کی آیت 81 میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، لیکن صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس کا خلاصہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دو چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، اور قیامت تک وہ دھستا ہی جائے گا۔ اسی طرح سورۃ فرقان کی آخری آیتوں میں عباد الرحمن میں کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 63 میں عباد الرحمن کی ایک خوبی بیان کرتے ہیں، کیا ہے وہ؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ زور سے چلنا، پاؤں پٹخ کے چلنا، مار کے چلنا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ تکبر کی علامت ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی علامت ہے۔ زمین کو بھی نقصان ہوگا، خود کو بھی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم بڑے نہیں ہو سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، کتنی ایڑیاں اوپر کر لو پہاڑوں سے اوپر نہیں نکل سکتے۔ اللہ کو ایسی چال بالکل نہیں پسند۔ نعمتوں کو پانے کے بعد انسان کا رویہ تواضع کا ہونا چاہیے، تکبر کا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا درس دیتے ہیں، اسی لیے صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے ایسے جیسے کوئی بلندی سے نیچے اتر رہا ہو، یعنی آپ کا سینہ آگے کی طرف جھکا ہوتا تھا، لیکن مریل چال نہیں، میڈیم چال۔ ذرا آج کے لوگوں کی بھی چال دیکھ لیں، ایک تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لباس ہی ایسے ہوتے ہیں کہ چال اکڑ جاتی ہے، اتنے تنگ کپڑے ہیں جس میں سانس ہی نہیں لے رہے۔ آپ امیجن کریں کہ بہت ساری نیکیوں میں رنگ کیوں نہیں آ پاتا عبادت کی صورت میں، کیونکہ ہمارا لباس ٹھیک نہیں ہوتا۔ آج جتنا تنگ لباس پہنا جانے لگا، اور خاص طور پہ جب ہم تھوڑے سے پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں، کہ بعض دفعہ وہ لباس جو ہے وہ پہن کے بھی انسان کا پہنا ہوا لباس نہیں لگتا، لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک نہ چاہتے ہوئے بھی رونت آتی ہے۔ اب دیکھیے کہ دو لوگ آپ کے سامنے آئے، آپ ان کو بالکل نہیں جانتے، امیجن کریں، کچھ نہیں ان کی عادت پتہ، وہ ایک لفظ نہیں بولے آپ سے، کبھی آپ کا ان سے معاملہ نہیں پڑا، لیکن ایک نے انتہائی ٹائٹ اکڑا ہوا سوٹ پہنا ہے، سوٹڈ بوٹڈ کہتے ہیں آپ اس کو، گردن کو بھی ٹائی سے اکڑایا ہوا ہے، جین بھی پھنسی ہوئی ہے، قمیض بھی ٹائٹ ہے۔ آپ سوچیں ذرا، میں صرف آپ کو ایک تقابل کرانا چاہتی ہوں کہ ایک شخص کا یہ ہولیا ہے اور دوسرا شخص ڈھیلا ڈھالا لباس ہے، اس میں عورت اور مرد کی بھی تخصیص نہیں ہے، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ اگر عورت کا فکر نمایاں ہوتا ہے اور اس کا ستر کھلتا ہے تو وہ جائز نہیں، تو مرد کا بھی جائز نہیں ہے کہ اتنی ٹائٹ پہن کے نکلنا کہ جس میں انسان کا ستر کھلے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ لیکن آپ امیجن کریں دوسرے شخص نے ڈھیلا سا کوئی ابایا پہنا ہوا ہے، جبا پہنا ہوا ہے، توپ پہنی ہوئی ہے، یا عورت ہے تو ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں، صرف ان کے چل کے آنے سے آپ کے ذہن میں ان دونوں کا امیج بنتا ہے؟ بالکل بنتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا آپ کے بچے آپ کے آگے جھکے، ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن کب چاہتا ہے؟ جب بچے بہت ہی اکڑ چکے ہوتے ہیں، شروع سے ان کا لباس ٹھیک کریں۔ مجھے تو چھوٹے بچوں کو بھی ٹائٹ کپڑوں میں دیکھ کر انتہائی غصہ آتا ہے، میں سوچتی ہوں کہ ان کی مائیں خود ہی ان کو کڑا رہی ہیں، इतना कड़ाव है और मुझे हैरत होती है कि जो सब कर रहे होते हैं बस हम कर रहे होते हैं, हमें इसका एहसास नहीं होता कि इसका इफेक्ट क्या होगा। जितना आपका लिबास ढीला होगा उतना अच्छा होगा। आप चले इन सबको छोड़ दें, अपने ऊपर आए, आपने कलफ लगा हुआ खूब माया के साथ तकड़ा हुआ जोड़ा पहना हो, प्योर कॉटन का, कढ़ाई हुई भी उस पर कुछ हुई हुई वाइट कलर का या कोई भी, और उसके बरक्स आप एक बिल्कुल सिल्क का सॉफ्ट सा कपड़ा पहनते हैं, क्या आपको अपने उठने बैठने में कुछ फ़र्क दिखता? ऐसे लगता है बंदा हैंगर पे अटक गया। नरम कपड़े से बंदे के अंदर नरमी आती है, लचक आती है। तो जो बंदा अपनी चाल ढाल के अंदर अकड़ा होगा फिर उसका दिल भी अकड़ेगा। आप किसी चीज़ को कुछ दिन तक किसी ऐसी चीज़ में टाइटली दबा दें या दब जाती हैं कभी कभी कोई चीज़ें, आप जब निकालेंगे ना तो आप फील करेंगे कि उनकी नरमी ख़त्म हो गई, अकड़ जाती है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि तुम छोटे हो, छोटे ही रहोगे तो अच्छा है, तुम बड़े नहीं हो सकते। एक रिवायत सही मुस्लिम की है, अयाज बिन अम्मार से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे पास बज़रिया वही ये हुक्म भेजा है कि तवाज़ो और पस्ती इख्तियार करो। कोई आदमी किसी दूसरे आदमी पर फ़ख्र और अपनी बड़ाई का तर्स इख्तियार ना करे और कोई किसी पर जुल्म ना करे। ये बातें करते हुए मुझे ख्याल आ गया दुल्हन के लिबास का। पहले दौर में दुल्हन कम अज़ कम ढकी होती थी, मुंह भी छुपता था, घूंघट भी निकालती थी, कपड़े ही कपड़े होते थे दुल्हन की जगह। आज के दौर में जो दुल्हनों को सजाया जाने लगा उसमें भी अकड़ का अंदाज आ गया। अगर दुपट्टा है भी तो वो ऐसा सजाया जाए कि कोई सेट ना उससे ढके और ना उसके गले का कोई हिस्सा छुपे, और यूँ अकड़ा के पेश करेंगे। आप सोचिए ज़रा हम बनते क्या हैं। मैं सोचती हूँ कि जिस बंदे को अपना टॉयलेट में जाना याद हो और अपनी गंदगी को साफ़ करना याद हो, क्या उसको कभी भी अकड़ जेब देती है? अल्लाह ने खुद बंदे को दिन में कई बार अपनी गंदगी साफ़ करने पे क्यों मजबूर किया कि ताकि तुम्हारे अंदर अकड़ ना आए। जो बड़ा बनेगा अल्लाह उसको छोटा बनाएगा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में नहीं दाखिल होगा वो शख्स जिसके दिल में ज़र्रा बराबर तकब्बुर होगा। सोचिए ज़रा कितनी बड़ी बात है। कोई शराब पी ले तो हम उसको तो जहन्नमी कहेंगे, तो तकब्बुर को हमने अपने ऊपर हलाल समझा हुआ। एक हदीस कुदसी है, हज़रत अबू हुरैरा उसके रावी हैं, आपने फरमाया, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, ज़रा इमेजिन करें कि बड़ाई मेरी चादर है और अजमत मेरी ईज़ार। ईज़ार कहते हैं जैसे शलवार होती है ना, जो शख्स मुझसे इनको छीनना चाहे तो मैं इसको जहन्नुम में दाखिल कर दूँगा। अब देखिए कि ये सिर्फ मिसाल है, चादर और इज़ार से मुराद जहाँ लिबास है, क्योंकि अल्लाह ताला का ना तो कोई जिस्म है और ना अल्लाह ताला को लिबास की ज़रूरत है। सिर्फ इंसानों को समझाने के लिए यहाँ अल्लाह ताला की किब्रियाई के लिबास की बात हुई है कि जो शरीक बनता है अल्लाह का फिर अल्लाह सुब्हान तआला उसको पकड़ लेगा। फिर एक और रिवायत से तो वाकई बहुत ज़्यादा दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह ताला हमारे दिल में तकब्बुर और बड़ाई से हमें बचाए, कि फरमाएं कि क़्यामत के दिन तकब्बुर करने वाले चींटियों की तरह आएंगे। शक्लें इंसानों की होंगी लेकिन कद काठ छोटे होंगे चींटियों जैसे, जिन पर हर तरफ से जिल्लत और ख्वारी बरस रही होगी। इनको जहन्नम के एक जेल खाने की तरफ हांका जाएगा जिसका नाम बुलस है, बा वाव लाम सीन। इन पर सब तरफ से बड़ी तेज़ आग चढ़ी होगी और पीने के लिए इनको अहले जहन्नम के बदन से निकला हुआ पीप और लहू दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है अमर बिन शुऐब से। इमेजिन करें, आप सोचें ज़रा, हर लम्हे में आप देखें कि जब ज़रा कोई खुशी का मौका होता है तो हमारी चाल ढाल, हमारा सब कुछ जो है वो बदलने लगता है। और जो अपने आप को बदल लेगा अंदर से नहीं वो बदला होगा, अल्लाह को पता है कि ये कैसा है और क्या है। और बस तो रिश्ते ही तकब्बुर का निशान बन गए। मसलन लड़के की माँ बिल्कुल मुँह बोलती तस्वीर होगी तकब्बुर की, क्या पहनेगी, कैसे जाएगी, दाखिल कैसे होना है, बारात कैसे दाखिल होगी। और ज़रा उनको छोटी कुर्सी पे बिठा दिया तो आप देखेंगे फिर बातें कितनी आपको करते हैं। दामाद की क्या शान होगी, आजकल तो दूल्हे को भी अकड़ा के रख देते हैं बेचारे को। पहले तो सिर्फ लड़कियां अकड़ती थी शादी पे, कई कई घंटे सर नीचे करके बैठी रहती थी। याद है आपको, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी एक रिश्ते में खाला लगती हैं, कहती हैं कि जब लड़की की शादी होकर ससुराल में जाती थी तो होती भी शादियाँ सुबह में थी, 10-11 बजे का टाइम होता था, दोपहर की शादियां होती थी। कहती कि अपना शायद बता रही थी जब अल्लाह आलम किसकी बात थी, कहती है कि ससुराल जाके तो बिठा देते थे लड़की को ना, तो यूं सर नीचे, आप इमेजिन करें ज़रा। कहती वो सर नहीं उठाती थी, थोड़ी देर बाद नंद आती थी ना कोई, फिर उसको हिला झुला जाती थी, टेक ले लो, तकिया ले लो, इधर बैठ जाओ, फिर जिधर उसने कर जाना वो उधर हो गई। फिर शाम के करीब देखना कि इसकी तो गर्दन में बल पड़ जाएगा। अब आज की लड़कियों को देखे, आप ही हंस रहे हैं तो वो तो कहेंगी पागल थी वो, बेवकूफ़ थी। आज की लड़कियां पहले 3-4 घंटे ब्यूटी पार्लर में जाके अकड़ तो वहीं चुकी होती हैं। देखे कि ये बातें वैसे तो कल्चर की हैं, मैं कोई गुना स्वाब की बात नहीं कर रही, लेकिन कल्चर से पता चलता है आपको। पहले क्या होता था कि लड़की एक जगह बैठी रहती थी, लड़का भी एक जगह बैठा होता था, क्योंकि भाई एक हया का मामला और एक इंसान के ऊपर जज्बात का गलबा था। अब जहनी तौर पर पहले ही इतने तैयार होते हैं कि आप दरवाजे पर लड़का लड़की खुद आपको लेके बैठे हुए, इस्तकबाल अब लड़का लड़की करते हैं। बता दूं कुछ फैशन लेटेस्ट, ताकि आप भी अगली शादी में देखें। यकीन करें, अमेरिका में काफ़ी अच्छे लोग थे तो शादी में उनके हमें जाना पड़ा, तो हम गए तो सब लोग हैं दूल्हा दुल्हन निकाह किधर के का वो घूम फिर रहे हैं होटल में। फिर वो क्या था, जब थोड़ी देर हुई तो बाहर देखा तो वो सारे होटल में यूं जैसे हीरो हीरोइंस होते हैं ना, हाथ में हाथ डाले हुए और जो पोज बनाए घूम रहे हैं, और पूरी मुसलसल पूरे होटल में उनकी मूवी बन रही थी, और वो दूल्हा आ रहा है जैसे बिल्कुल फिल्मों में देखते हैं कि वो लड़की का हाथ दे रहा है और उसको उठा रहा है। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई कपड़ा नहीं सर पे, कुछ नहीं, गले में दुपट्टा दुल्हन का, पहचाने भी नहीं जा रही कि वो दुल्हन है। और शादी पता नहीं कितने दिन है भी, ये भी नहीं मुझे पता। यकीन करें, आप कर लें चौंचले, आप बन जाएं बड़े, तकब्बुर बड़ाई कभी जेब नहीं, आप शादी के दिन भी तकब्बुर नहीं कर सकते। लिहाजा इन सब चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बार मिंबर पर खुतबा देते हुए फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स तवाज़ो इख्तियार करता है, तकब्बुर का अपोजिट कह लें, वज़ा से बड़े वज़ा कता आजजी के साथ रहता है, अल्लाह ताला इसको बुलंद फरमाते हैं, तो वो अपने नज़दीक तो छोटा है मगर सब लोगों की नज़रों में बड़ा होता है। ऐसे ही है ना, जो अपने आप को छोटा समझता है दूसरे उसकी कितनी इज्जत करते हैं, दिल में उनकी मोहब्बत भी होती है। और फरमाया जो शख्स तकब्बुर करता है अल्लाह ताला उसको जलील करता है, वो खुद अपनी नज़रों में बड़ा और दूसरे लोगों की नज़रों में वो कुत्ते और खिंजीर से भी बदतर होता है। ये तफसीर मज़हरी की रिवायत है। यही बात है, कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा। अल्लाह को नहीं पसंद आती ये बातें, छोटा बन के रहें, अपने अंदर आजजी लाएं। अगर कोई लड़के की माँ ज़रा सादा सा रेशमी प्रिंटेड जोड़ा पहन दे तो लोग कहते हैं क्या खुशी नहीं हुई तुम्हें शादी की। यानी आजकल तो सिर्फ हमारे ज़ाहरी चीज़ों को ही खुशी और नाखुशी की बात जो है वो कर दी। अल्लाह ताला ने ये सारी बातें बयान की और यहाँ 15 आयतें पूरी हुई जिनके बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि पूरी तौरात के अहकामात बनी इसराइल की 15 आयतों में जमा कर दिए गए। इसी का तज़किरा अल्लाह ताला ने कर दिया कि ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, यानी अल्लाह ताला ने हिकमत की सारी बातें इधर जमा कर दी। और ऐसी चीज़ें जो हैं वाकई अगर अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो हम भी लोगों की नज़रों में पसंदीदा हो जाएँ। वो जो मैंने आपको भी रिवायत सुनाई है ना कि जहन्नमियों के जिस्म का धोबन पिलाया जाएगा मुतकब्बिरों को, उस धोबन का नाम है तीनतुल खबाल, तोए से तीना, तोए ये नून ताए मरबूता यानी गोलता, और खबाल जहन्नमियों के जिस्म का निचोड़ पिलाया जाएगा ऐसे लोगों को। फिर आप देखिए यहाँ चाल की बात है ना, तो इसी तरह गुफ्तगू में भी आजजी होनी चाहिए। इंसान को अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, वो छोटा बनेगा अल्लाह ताला उसको बड़ा कर देगा। सारी बातों में कुछ करने की कुछ ना करने की बातें अगर आप जमा करें तो देखें, पहले शिर्क था, फिर माँ बाप को उफ कहने से रोका गया, फिर फजूल खर्ची से रोका, बुखल से रोका, कत्ल औलाद से, जिना की कुर्बत से, कत्ल नफ्स से, यतीम के माल से दूर रहो, बिला तहकीक राय कायम ना करो, फिर करने के काम किए इबादत, वालदैन के साथ एहसान और दुआ का हुक्म, फिर रिश्तेदारों के हकूक अदा करने का हुक्म दिया, वादा पूरा करना नाप तोल, रिश्तेदारों के साथ नरम बात करने का हुक्म। आप अब इन सारी चीज़ों की चेकलिस्ट बना लें अपने नोट्स में और आगे लिख लें कि कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा, कि अल्लाह को ये सब चीज़ें मकरूह हैं, काबिले नफ़रत हैं ये चीज़ें अल्लाह के नज़दीक। तो फिर मुझे कैसी लगनी चाहिए, मेरा क्या मामला हो। और इससे एक और चीज़ भी पता चलती है कि अल्लाह सुब्हानहु तआला हमें खूबसूरत इंसान बनाना चाहते हैं। अल्लाह ताला का कोई इरादा हम पे रोक टोक का नहीं है, इस सब चीज़ों का हमें खुद ही फ़ायदा होगा। आज अगर दुनिया में हम इन चीज़ों को सोच समझ के गुजारेंगे تو فائدہ ہوگا، ورنہ یاد رکھیے کل قیامت کے دن یہی چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ سورۃ یاسین میں ہم پڑھیں گے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان باتوں کی جو یہ کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی اصلاح خود ہی کر لیں، ورنہ دوسرے ہماری اصلاح کریں گے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ جو باتیں ہم خود نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ دوسروں کے ساتھ وہ کام کروا دیتے ہیں۔ اب اس سے آخر تک، سبق کے اینڈ تک، مشرکین مکہ کی کٹ ہو جاتی ہیں۔ میں تو ان باتوں کے بارے میں صرف یہی سوچتی ہوں کہ بس ان کو پڑھتے جائیں اور دعا مانگتے جائیں کہ اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا۔ اتنا پیارا رب جس نے اتنی پیاری دنیا دی، اتنا کچھ دیا، اس سے سب کچھ لینے کے باوجود اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اس سے بے نیاز کرتے ہو۔ کیا کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، پیچھے بات ہو گئی سورۃ نحل میں، فرمایا افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا چن لیا ہے تمہارے لیے رب نے بیٹے، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اپنے لیے اس نے بنا لیں فرشتوں کو بیٹیاں۔ کیا تم اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھتے ہو کہ تمہیں تو اللہ نے بیٹے دیے اور خود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹیاں دے دیں؟ چلو ٹھیک ہے، مان لو، کوئی ایسی بات نہیں، تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ جو پہلے ہی لفظ ہے نا آیت کا، آ حمزہ جس کے اوپر الف لکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں استفہام، بالکل انگلش میں جیسے کوسچن، ڈز اٹ، وٹ ڈز، ول یو، ڈڈ یو، اس طرح۔ لیکن اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، عموماً سوال کے لیے ہوتا ہے، سوالیہ، اس کو کہتے ہیں استفہام برائے سوال، کوسچننگ سٹائل۔ بعض جگہ انکار کے لیے ہوتا ہے، جیسے آپ اردو میں کسی بچے کو کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں تھا تمہیں، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آپ اس کو پوچھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے سے کہا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ آپ انکار کے معنوں میں کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، تو مراد کیا ہوتا ہے کہ کہا تھا، انکار نہیں تم کر سکتے۔ تو یہاں جو حمزہ ہے یہ برائے انکار ہے، مراد کے کہ کیا ایسا ہو سکتا، از اٹ پاسبل، یہ کہنے کی بجائے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس سے مخاطب کی عقل اور شعور کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ ویسے ہی جب سوال آتے ہیں تو بندے کا دماغ جو ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے، جب پیپر ہوتا ہے تو اس وقت کس طرح بندہ چاکو چوبند ہو جاتا ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز دیا، اور فا پھر کے معنوں میں، اسفاکم سوات فا یا سے ہے، اسی سے لفظ صفیہ ہے، صفائی، چنا ہوا، چنی ہوئی، صفوہ بھی اسی سے ہے۔ بیٹوں کا لفظ آ گیا، خود تو بیٹیوں کی خبر سے چہروں کو سیاہ کر لیتے ہو اور رحمان کی بیٹیاں بناتے ہو۔ اناسن کا جو لفظ ہے نا، یہ انسا کی جمع ہے، انسا، اناسن، بیٹیاں۔ یہاں لڑکیوں کی بے عزتی نہیں ہو رہی، بلکہ ان کے طور طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو بیٹے بھی نہیں چاہیے۔ بعض لوگوں نے ادھر کہا، دیکھا اسلام عورت کے ساتھ بہت ڈسکریمنیشن کرتا ہے، بس عورت کو پیچھے کر دیا۔ نہیں، سورۃ مریم آیت 88 سے 95 میں تو اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا بھی انکار کیا ہے کہ وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹے بنا لیے، حالانکہ اتنی بڑی بات کرتے ہیں کہ تَقَادُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آسمان پھٹ جائیں اس بات سے کہ یہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کو نہ بیٹا پسند ہے نہ بیٹی پسند ہے۔ اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، بے شک تم تو ایک انتہائی بڑی بات کہتے ہو، افسوس ہے تم پر، بیکار باتیں کرتے ہو، اللہ کی بیٹیاں بیٹے بناتے ہو، تم اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہو۔ سورۃ نجم آیت 21 سے 22 میں بھی آتا ہے، الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو یہ موضوع ہم پیچھے ڈیٹیل سے سورۃ نحل میں کر چکے۔ سورۃ زمر آیت 4 میں بھی یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بنانا ہوتا اپنا بیٹا تو بنا لیتا، اس کو ضرورت نہیں۔ اصل بات پتہ کیا ہے کہ تم قرآن نہیں پڑھنا چاہتے، تمہیں اللہ کے نبی سے یہ کلام سننا نہیں، اس لیے کٹ حجتیاں کرتے ہو۔ تو کہا تم نہ سنو، ہم نے تو بیان کر دیا۔ آیت 41، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور بلا شبہ ہم نے مختلف انداز سے بیان کر دیا توحید کے دلائل کو اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ بھی قرآن تو ہے ہی نصیحت کے لیے، تم نے قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا اب یہ تمہارا فیصلہ ہے، اللہ نے بیان کر دیا۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، مگر سوائے نفرت کے ان میں سے کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ صرفنا کا لفظ ہے نا، یہ صرفا سے ہے، گرامر میں صرف و نحو۔ تو صرفا کا حصہ تصریف کہتے گردانے، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربنا ضربا، ایک ہی لفظ کی مختلف کہانیاں، فعلا فعلو فعلت فعلتا، تو یہ تصریف، اس کو صرفا، یہ وہی لفظ ہے، کسی چیز کا ایک حالت سے دوسری کی طرف پلٹنا اور تبدیل کرنا۔ اصل میں یہاں اشارہ ہے کہ ایک ہی مضمون قرآن پاک میں کئی طرح سے آتا ہے، کبھی وعدے دلائے جاتے ہیں، کبھی وعیدوں سے ڈرایا جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں ہر قصے میں موسیٰ آ جاتے ہیں۔ ایک جگہ تلاوت چل رہی تھی تو میرے ساتھ آپ ہی لوگوں میں سے کوئی تھا، تو میں نے کہا بتائیں کہ کون سی آیتیں چل رہی ہیں، تو اب اس میں موسیٰ کا لفظ تھا تو میرا خیال تھا سمجھ جائیں گی، تو کہہ رہی ایک تو ہر پارے میں موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے، میں کیا پہچانا۔ تو میں نے کہا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے تو آپ نے پڑھا ہے، آپ کو کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ تو وہ جو باتیں بار بار ہیں اسی کا تذکرہ ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے ہر جگہ بار بار اس کا ذکر کیوں کیا؟ پہلی بات ہے کہ انسان بھولنے والی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار تذکرہ کیا۔ دوسری بات ہے کہ انسان کبھی کسی موڈ میں ہوتا ہے، کبھی دوسرے موڈ میں ہوتا ہے، ایک دفعہ ایک موضوع سمجھ آتا ہے، دوسری دفعہ نہیں آتا، کبھی غائب ہوتے ہیں، کبھی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایبسنٹ لوگوں کی بھی رعایت کر دی، ورنہ آپ سوچیں سارا قصہ حضرت موسیٰ کا ایک جگہ ہوتا اور اس دن طیبہ چھٹی کی ہوتی، تو طیبہ تو کل انکار کر دیتی قیامت کے دن کہ حضرت موسیٰ کا تو ذکر آیا ہی نہیں قرآن میں۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ رخصت رکھی ہے، چلو کوئی بات نہیں، کر لو چھٹیاں، کہیں نہ کہیں تو پکڑے ہی جاؤ گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے بار بار مختلف طریقے سے بات بیان کی تاکہ لوگ نصیحت لیں۔ دیکھیے اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ یہ نصیحت کی کتاب ہے، ایک جگہ بھول گئے ہو، ایک جگہ نہیں سنا تو دوسری جگہ سن لو، کچھ نہ کچھ تو کرو۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور نہیں ان کو زیادہ کرتی مگر بھاگنے میں، بھاگ جاتے ہیں لوگ قرآن کی باتوں کو بار بار سن کے، کہتے ہیں یہ تو وہی باتیں ہیں، اساطیر الاولین، پہلے بھی یہی باتیں ہو رہی تھیں، اسی طرح سے ہو رہی تھیں۔ ایسے لوگ ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، آپ فرمائیے اگر ہوتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خدا بھی، جس طرح کے یہ کافر کہتے ہیں، کہتے تھے نا اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں۔ اب یہاں بڑی عقلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر بالفرض ان کے کہنے کے مطابق ایک سے زیادہ خدا ہوتے کیا حال ہوتا؟ آیت کے ساتھ رہیے گا، یہ مشکل آیت ہے ترجمے میں، اِذَلْ لَبْتَغَوْا إِلَىٰ ذِلْ عَرْشِ سَبِيلًا، اس وقت سب خداؤں نے مل کر تلاش کر لی ہوتی عرش کے مالک پر غالب آنے کی کوئی راہ۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ دو بادشاہ اکٹھے نہیں رہتے، ایک بڑا ہوتا ہے تو چھوٹے ملک اپنے ساتھ لیتا ہے، جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا وہ پھر خوش نہیں ہوتی کہ ہم شکر ہیں بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ساری چھوٹی چھوٹی بھی ہمارے پاس آ جائیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی کا اظہار ہے کہ دو برابر کی چوٹ کے تو لوگ رہ لیتے ہیں ایک جگہ، لیکن اگر ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، تو اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ کچھ اور خدا بھی ہوتے تو کیا انہوں نے اس خدا کو ابھی تک چھوڑا ہوتا؟ وہ عرش کے اوپر کمندے ڈال چکے ہوتے اور اس کو پکڑ لیتے، یعنی اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیتے۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے، کس بات سے؟ کہ دوسرے خدا اس کے اوپر بات کریں، اس کی طرف جائیں، اس سے لیں۔ تو کہا وَتَعَالَىٰ أَمَّا يَقُولُونَ، اور اس سے بھی بلند ہے جو وہ کہتے ہیں، جو ان کی باتیں کیا کہتے تھے، اللہ کے ساتھ کئی خدا ہیں، عُلُوًّا كَبِيرًا، بہت بڑائی بہت بلندی۔ یعنی اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی باتوں سے بہت ہی بلند ہے، بڑا ہے۔ جیسے کسی کو کوئی پتھر مارے نا تو پتھر نیچے سے گزر جائیں اور اس کا قد اونچا ہو یا وہ چیز اونچی ہو، لوگ اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہے، اللہ کی ذات کو اس سے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ علوون کبیرہ، صرف علی نہیں، علوف نہیں، بلکہ علوون کبیرہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خداؤں کا تذکرہ کر کے کیا تم بادشاہوں کے جیسے لشکر کشی کے معاملے کرتے ہو کہ کوئی اسی کو مارے، کوئی اس کو لے لے، اس طرح کرے؟ آج دیکھیے کہ لوگوں نے مسلمانوں میں بھی یہ باتیں پھیلا دی کہ کچھ بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کر رہے ہیں، سنی بھی یہ باتیں، فلاں اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ کیا ان کی بڑی چلتی ہے، تو یہ سارے بزرگوں نے جمع ہو کر اللہ کو کیوں نہیں نیچے کر دیا جو دنیا میں عموماً ہوتا ہے؟ تم ان کا تقرب لیتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کی ذات ہر چیز سے بلند ہے، اور اس کو کیا مثال دینی، اس کی تو شان کیا ہے، تو سب بھی خلق السماوات تو سب والارض ومن فیہن، پاکی بیان کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں موجود ہیں۔ امیجن کریں ذرا، آسمان خود بھی تسبیح کر رہا ہے، زمین بھی کر رہی ہے، اور ان کے بیچ کی ہر چیز بھی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور اس کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں مگر وہ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ تو آپ کہیں گے ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کہا اس لیے کہ وَلَاكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بہت بردبار بہت بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں ہمیں پتہ چلا کہ کائنات کی ہر چیز بولتی ہے، اس سے بہت سارے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ قرآن پاک کی اور آیتوں سے بھی اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ کائنات کی مختلف چیزیں بولتی ہیں۔ مثلا سورۃ صاد کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے تو صبح و شام ان کے ساتھ پھر پہاڑ بھی تسبیح کیا کرتے تھے۔ پھر پتھروں کے بارے میں بھی ہم پیچھے پڑ چکے سورہ بقرہ 74 میں کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر اللہ کے خوف سے گرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو آپ نے کھانے کے لقموں میں سے صحابہ کو تسبیح کی آواز سنائی دی، یعنی آپ نے وہ لقمہ ان کے کان کے پاس کیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود اللہ کے اندر سے آواز سنی۔ اسی طرح کنکروں کے بارے میں آتا ہے کہ کنکروں کے اندر سے آواز آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو یہ اصل میں جو آوازیں نکلتی ہیں نا، چوں چاں کی، دروازہ آپ نوک کرتے، اس کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ دروازہ جب ہم کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں تو اس میں جو چرچراہٹ آتی ہے نا، یہ اس لکڑی کی تشبیہ ہوتی ہے۔ اچھا، جب تک یہ چیزیں جاندار رہتی ہیں نا، جیسے یہ ہرے درخت ہیں جن کا روٹ کے ساتھ تعلق ہے، چاہے اب ان پہ برف آ گئی ہے یا پتے جھڑ گئے ہیں، یہ تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ رک گئے، پھر آپ اترے اور آپ نے ایک درخت کی ڈالیاں لیں اور دونوں قبروں پہ لگا دیں۔ بعد میں پوچھا گیا کیا کیا، تو فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے پہ اور دوسرے کو چغل خوری سے، تو میں نے یہ درخت کی ٹہنیاں لگا دیں کہ جب تک یہ ہری رہیں گی، ہری رہیں گی تو ظاہر ہے وہ تسبیح کریں گی، تب تک یہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ لوگوں نے اس عمل سے پکڑ کے درخت ہی لگانے شروع کر دیے قبروں پہ۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھا دو، اسی سے کانسیپٹ لوگوں نے لیا، وہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ ہمیں نہیں پتہ کس قبر میں عذاب ہے کس میں نہیں ہے، لیکن وہ موضوع تو الگ ہے، لیکن یہاں یہ بات پتہ چل گیا کہ یہ چیزیں جو ہیں تسبیح کرتی ہیں، اور ایسی چیزیں انسان کو واقعی اس بات کا یقین دلا دیتی ہیں کہ اللہ کے جو باتیں بیان کرتا ہے وہ کتنی ہمارے لیے حقیقی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو مسجد نبوی بالکل اپنے ابتدائی مراحل میں تھی، کھجور کے ایک تنے کو ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ کچھ دن کے بعد ایک عورت اپنے گھر سے ایک ممبر بنوا کے لے آئی، جو ہی آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے تو بچے کے رونے کی آوازیں آئیں۔ آپ وہاں سے اترے تو دیکھا کہ کھجور کا وہ تنا کل تک جس سے ٹیک لگا کے اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے یا خطبہ دیتے تھے، وہ رو رہا ہے۔ پھر آپ نے اپنا منہ اس کے پاس کیا اور تھوڑی کچھ بات کہی، پھر واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ کھجور کا یہ تنا آج اس بات پہ رو رہا تھا کہ کل تک اللہ کا نبی میرے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتا تھا اور آج میں اس نیکی سے محروم رہ گیا، اور آپ نے جب اس کو کچھ کہا تو اس کو تسلی ملی۔ یا عین انینا کا لفظ آتا ہے، تو اب دیکھیے کہ ان میں سینس موجود ہے نا، اور اس پہ اگر آپ کو ڈاکیومنٹریز دکھائی جائیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ بے جان چیزیں جن کو ہم بظاہر بے جان سمجھتے ہیں ان میں بھی زندگی ہے۔ سی ورڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر سنیلز اور پتھر اور سیپ یہ سب چلتے ہیں۔ ہم کہیں گے تو وہاں دیکھا کہ زمین کے اندر دیکھنے میں وہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ پودے ہیں، لیکن بالکل ہل رہے ہیں۔ تو آج یہ بھی پتہ ہے پودے سانس لیتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر اس چیز کی سینس موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، اور نہیں سمجھ آتی تو انسان کو نہیں سمجھ آتی۔ ہماری زبانیں ہر وقت دوسری باتیں بولتی اور سنتے رہتے ہیں، ہمارے کان دوسری باتیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے، اے فلاں کیا تیرے اوپر کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جو اللہ کو یاد کرنے والا ہو؟ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں تو یہ پہاڑ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس پر استدلال کرتے ہوئے ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی، وقال اتخذ الرحمن ولدا، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ پہاڑ بھی کلمات کفر سننے سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان چاروں غالباً احد پر تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے احد، آج تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی، ابو بکر صدیق، اور اسی میں خوشخبری دے دی گئی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان جب وہ شہید ہوں گے، تو اب آپ نے کیوں سنایا اس کو، پہاڑ سن رہا تھا نا۔ تو بہرحال، لیکن بعض لوگوں نے ایسی آیتوں سے پھر شرک بھی بہت شروع کر دیا، تو اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایسی باتوں میں پڑھ کر کہیں اصل چیز سے ہٹ نہ جائیں۔ جب یہ چیزیں حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ چیز پھر اصل میں ہمارے لیے غلطی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، سبب بنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود کل قیامت کے دن گواہی دے گا ان لوگوں کی جنہوں نے اس کو چوما ہوگا، تب اس کے اندر سینس موجود ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ تو ہم قرآن میں کئی جگہ پڑھ رہے ہیں نا کہ ما قدموا وآثارہم، زمین ہمارے نشانات لے رہی ہے، جیسے پڑھیں گے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، تو یہ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ تو کوئی بھی مخلوق ہے وہ بہرحال بات کرتی ہے۔